اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری. آج بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران رونما ہونے والے اہم واقعات اور رودادوں کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، مگر ایک مختصر وقفے کے بعد.
فلسطینی علاقوں میں صہیونی حکومت کی نئی غاصبانہ کارروائیاں. امریکہ میں انتخابی مہم اور ٹیکس کا حربہ. نیٹو سپلائی کی بحالی پر پاکستان میں امریکی سفیر کا بیان. روس کے چیف آف آرمی سٹاف کا دورہ امریکہ. تہران میں عورت اور اسلامی بیداری کانفرنس کا انعقاد.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahartv.ir.
جی ہاں ناظرین، آئیے پروگرام شروع کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ خطے میں اسرائیل کے توسیع پسندانہ اقدامات میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس نے مغربی کنارے کے علاقے کو 1948 کی سرزمینوں میں ضم کرنے کے لیے ایک بار پھر کوششیں تیز کر دی ہیں.
صہیونی حکومت کی پارلیمنٹ میں دائیں بازو کے دھڑے نے کابینہ سے مطالبہ کیا ہے کہ غرب اردن کے علاقے کو مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں شامل کر لے. انتہا پسند لیکوڈ پارٹی کے پارلیمانی دھڑے کے رہنما زیو الکین نے کہا کہ ان کی جماعت فلسطینی انتظامیہ کو کسی بھی قسم کی مراعات دیے جانے کی مخالفت کرتی ہے، اور غرب اردن کے علاقے کو 1948 میں غصب کی جانے والی فلسطینی سرزمین میں ضم کرنے کا پرزور مطالبہ کرتی ہے. زیو الکین نے کہا کہ ان کی جماعت غرب اردن کو اسرائیل کا حصہ سمجھتی ہے، چنانچہ اس علاقے پر اسرائیلی عملداری دیکھنے کی خواہاں ہے. اوسلو معاہدے کے مطابق غرب اردن کے 61% علاقے پر صہیونی حکومت کا کنٹرول ہے، اور محض 18% علاقہ فلسطینی انتظامیہ کے اختیار میں ہے، جبکہ 21% علاقے پر صہیونی حکومت اور فلسطینی انتظامیہ دونوں کا مشترکہ کنٹرول ہے. غرب اردن کے بقیہ علاقے کو اسرائیل میں ضم کرنے کے مذموم عزائم کا اظہار ایسے وقت کیا جا رہا ہے کہ جب فلسطینی علاقوں میں صہیونی حکومت کی توسیع پسندانہ کارروائیاں جیسے صہیونی بستیوں اور نسل پرستانہ دیوار کی تعمیر اور فلسطینیوں سے ان کی زمینوں کا ہڑپا جانا پوری شدت کے ساتھ جاری ہیں. فلسطینی علاقوں پر اپنا تسلط مضبوط کرنے کے لیے صہیونی حکومت فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر کے اسے اسرائیل میں شامل کرنے کے لیے کوشاں ہیں تاکہ فلسطینی علاقوں پر اس کا مکمل کنٹرول ہو جائے. صہیونی حکومت اپنی ان حرکتوں سے درحقیقت مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے پسپائی کی گنجائش کو ختم کر دینا چاہتی ہے. صہیونی حکومت ایک ایک قدم کر کے اپنی توسیع پسندانہ پالیسیاں آگے بڑھا رہی ہے. سن 1948 میں جن مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کا قیام عمل میں آیا، اس میں 1968 کے مقبوضہ علاقوں کو جوڑنے کی کارروائیاں صہیونی حکومت کی اسی پالیسی کا حصہ ہیں. صہیونی حکومت نے اپنی اس چال کے تحت سب سے پہلے بیت المقدس کو اپنے قلمرو میں شامل کرنے کی کوشش کی. صہیونی حکومت نے بیت المقدس کے مغربی علاقے کو 1948 میں اور مشرقی علاقے کو 1967 میں اپنے قبضے میں کیا تھا، اور سن 1981 میں بیت المقدس کو باقاعدہ اسرائیل کا جز قرار دے دیا اور اسے اپنا دارالحکومت اعلان کر دیا. یہ مسئلہ صرف فلسطینی علاقوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ صہیونی حکومت نے شام سے غصب کیے گئے کوہی علاقے جولان میں بھی اسی پالیسی پر عمل کیا ہے. جولان کے علاقے پر سن 1967 میں اسرائیل کا قبضہ ہوا، اور 1981 میں صہیونی حکومت نے اس علاقے میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے اسے اپنے قلمرو کا جز قرار دے دیا. جولان پر غاصبانہ قبضہ جاری رکھنے پر اسرائیل کے اصرار کی اقوام متحدہ نے بھی مخالفت کی ہے. قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے 242 اور 338 نمبر کی قراردادیں منظور کر کے نہ صرف یہ کہ صہیونی حکومت کے غاصبانہ کارروائیوں کی مذمت کی ہے، بلکہ اپنے قراردادوں میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں کو اسرائیل میں ضم کرنے کی صہیونی حکومت کی کوششوں کو بھی قابل ملامت قرار دیا ہے. اقوام متحدہ نے حال ہی میں صہیونی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سن 1981 میں منظور ہونے والی سلامتی کونسل کی قرارداد 497 سمیت اقوام متحدہ کی تمام قراردادوں پر عمل کرے. سلامتی کونسل کی قرارداد 497 میں صہیونی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جولان کے پہاڑی خطے کو اپنے قلمرو میں شامل کرنے کے اپنے ارادے کو فی الفور ترک کرے۔ فلسطینی علاقوں میں صہیونی حکومت کی توسیع پسندانہ کارروائیاں ایسے وقت جاری ہیں کہ جب ان دنوں صہیونی حکومت اور اس کی ہمنوا مغربی حکومتوں کی جانب سے مشرق وسطی امن کا عمل دوبارہ شروع کرنے کی کوششوں کی خبریں تواتر سے آ رہی ہیں۔ صہیونی حکومت کے سلسلے میں اب تک اپنائے گئے روادارانہ رویے کی وجہ سے یہ حکومت بہت زیادہ گستاخ ہو گئی ہے اور اس کی کوشش یہ ہے کہ حقیقی معنی میں فلسطینی ریاست کی تشکیل کے خیال کو جڑ سے مٹا دے۔
جی ہاں ناظرین، جہاں امریکہ میں صدارتی انتخابات کی مہم جاری ہے، وہیں پر اب ٹیکسوں کی وصولی کا معاملہ جو ہے وہ اس انتخابی مہم کے پر اپنا اثر ڈالتا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔
امریکہ میں جہاں ایک طرف صدارتی انتخابات کی مہم زور و شور سے جاری ہے، وہیں دوسری جانب سابق صدر جارج بش کے زمانے کے محصول سے متعلق قوانین کے جائزے کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ٹیکس کا ایشو انتخابی مہم کا اہم ترین ایشو بن گیا ہے۔ امریکی صدر اور آئندہ نومبر مہینے میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کے کینڈیڈیٹ باراک اوباما نے خبردار کیا ہے کہ جارج بش کے دور صدارت کے ٹیکس قوانین کی مدت میں توسیع کی ہر تجویز کو وہ ویٹو کر دیں گے۔ دوسری جانب ریپبلکن پارٹی اور اس کے صدارتی امیدوار رامنی نے کہا ہے کہ ٹیکس میں کی جانے والی تخفیف کے قوانین کو موجودہ شکل میں قائم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹیکس کا مسئلہ امریکی عوام کے لیے بہت اہم اور دشوار مسئلہ ہے، اور اگر ٹیکس سے متعلق قوانین میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کا امریکی عوام کی زندگی پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی عوام ایسے سیاستدانوں کو پسند کرتے ہیں جو محصول کی شرح میں کمی کریں یا ٹیکس سے حاصل ہونے والی رقومات کو امریکی عوام خاص طور پر کم آمدنی والے خاندانوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے خرچ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال صدارتی امیدوار ٹیکس کی شرح میں کمی کی تجاویز پیش کر کے امریکی عوام کو رجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت امریکہ میں ٹیکس کے موضوع پر دو الگ الگ نظریات قائم ہو چکے ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کا نظریہ یہ ہے کہ اچھی حکومت وہ ہے جو کم مقدار میں محصول وصولے اور کم اخراجات پر اکتفا کرے۔ اسی بنیاد پر پارٹی کے رہنما من جملہ سابق صدر جارج بش اور سن 2012 کے صدارتی انتخابات کے امیدوار رامنی کا کہنا ہے کہ معاشرے کے تمام طبقات، بالخصوص دولت مند طبقے کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس کی چھوٹ دی جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر دولت مندوں سے ٹیکس محدود مقدار میں وصول کیا جائے گا تو سرمایہ کاری کے لیے سازگار حالات فراہم ہوں گے اور نتیجتاً پیداوار اور روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوگا۔ دوسری جانب ڈیموکریٹک پارٹی کا یہ ماننا ہے کہ اچھی حکومت وہ ہے جو معقول آمدنی والے طبقات سے زیادہ ٹیکس وصول کرے اور اس رقم سے کم حیثیت والے طبقات کے لیے رفاہی وسائل فراہم کرے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت ٹیکس کی رقم سے عوام کو سستے داموں ضروری اشیاء فراہم کرتی ہے تو شہریوں کی قوت خرید بڑھے گی اور اس طرح قومی پیداوار اور روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوگا۔ حکومت کے ہاتھوں وصول کیے جانے والے محصول کے بارے میں علمی مباحث کے قطع نظر امریکہ کی بڑی جماعتیں اس کوشش میں ہیں کہ اس موضوع پر اپنی اپنی دلیلیں پیش کر کے عوام سے ووٹ حاصل کریں۔ ڈیموکریٹک پارٹی عام طور پر متوسط اور کم آمدنی والے طبقے کو اپنا ووٹ بینک تصور کرتی ہے اور ان کے لیے ٹیکس میں مراعات کی خواہاں رہتی ہے۔ اس پارٹی کا کہنا ہے کہ اگر ٹیکس کی چھوٹ سے دولت مند طبقے کو فائدہ پہنچنے لگے گا تو حکومت آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ گنوا دے گی، جبکہ ریپبلکن پارٹی کی پالیسیاں دولت مند طبقے اور بڑی کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے پر مرکوز رہتی ہیں۔ بہرحال جیسے جیسے انتخابات کا وقت نزدیک آتا جا رہا ہے، ٹیکس کے سلسلے میں اپنے اپنے موقع پر دلیلیں قائم کر کے رائے دہندگان کو اپنی جانب کھینچنے کی کوششیں تیز ہو رہی ہیں۔ تاہم تجربات سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکی صدور خود کو انتخابی وعدوں کا پابند نہیں مانتے، بلکہ فیصلے کے وقت معروضی حالات فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں۔
ناظرین پاکستان نے افغانستان کے لیے نیٹو کی سپلائی تو بحال کر دی ہے لیکن پاکستان میں مقیم امریکی سفیر نے اسے ناکافی قرار دیا ہے۔ ممتاز سجنگار ارشاد احمد عارف صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں،
یہ بالکل درست ہے جی، نیٹو سپلائی جو کھولی گئی ہے وہ یکطرفہ طور پر پاکستان نے کھولی ہے، نہ تو امریکہ کی طرف سے معافی ہوئی ہے، نہ ہی اسرائیلی حملے کی تحقیقات کے بارے میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے، اور باقی جو پارلیمنٹ کی قرارداد میں شرائط تھی وہ بھی پوری نہیں کی گئیں، راہداری فیس میں اضافہ تھا وہ نہیں ہوا، 14 نکات تھے جن میں سے کوئی نکتہ بھی پورا نہیں ہوا، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے امریکہ کے حوصلے بڑھ گئے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا بازو مروڑنا اب آسان ہو گیا ہے، پہلے وہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کے پاس کچھ ترپ کے پتے ہیں لیکن پاکستان نے وہ پتہ ضائع کر دیا اپنی نااہلی کی وجہ سے، کیونکہ نیٹو راہداری سپلائی بند کرنے کے بعد ضروری تھا کہ ہم معاشی خود انحصاری خود کفالت کی طرف چلتے اور ہر طرح کے دباؤ جو معاشی دباؤ امریکہ کی طرف سے، آئی ایم ایف کی طرف سے، ورلڈ بینک کی طرف سے آنا تھا اس کا بھی کوئی سدباب کرتے، لیکن ہم نے نہیں کیا، بلکہ ہمارا سیاسی انحصار جو ہے ہمارے حکمرانوں کا وہ بھی امریکہ پر ہے، تو ظاہر ہے اب امریکہ کی خواہش یہ لگتی ہے کہ ایک تو حقانی نیٹ ورک کے خلاف کاروائی کی جائے، دوسرا جو ڈرون حملے ہیں ان کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے اور وہ جاری رکھے جائیں، جس میں اب ایسے گروپوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو پاکستان میں کسی قسم کے دہشت گردی کے واقعات میں ملوث نہیں ہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ، حکومت پاکستان کے ساتھ معاہدے کر چکے ہیں، تو اس صورت میں امریکہ کی طرف سے یقیناً نئے مطالبات آ رہے ہیں اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ امریکہ کا دباؤ مزید بڑھے گا، اور کیمرون منتر کا بیان جو ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، موجودہ کمزور حکومت جو اندرونی محاذوں پر ناکام بھی ہے اور مہاجرین کو تکلیف بھی پہنچا رہی ہے وہ شرائط ماننے پر مجبور ہوگی، کیونکہ اب امریکہ پر انحصار کے لیے عوام سے وہ کٹ چکی ہے، عوامی مسائل حل نہیں کر پا رہی، عدلیہ سے اس کی لڑائی ہے اور اپوزیشن اس پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، معاشی اور اقتصادی محاذ پر پاکستان جس دباؤ کا شکار ہے، ہمارا ڈالر کے مقابلے میں روپیہ جو تھا وہ 95-96 روپئے تک چلا گیا تھا، نوٹ چھاپنے کے بعد جو مہنگائی کا طوفان آیا، افراط زر بڑھا اور حکومت کے لیے نظر یہ آ رہا تھا اگر ایک ڈیڑھ مہینہ مزید یہ صورتحال رہی تو شاید لوڈ شیڈنگ تو خیر 20 گھنٹے تک چلی جائے گی لیکن تنخواہیں دینا بھی سرکاری ملازمین کو مشکل ہو جائے گا، تو اس کی وجہ سے حکومت نے کمزوری کا مظاہرہ کیا اور یہ اندازہ لگایا کہ کیا امریکہ کی مخالفت مول لینا زیادہ مہنگا سودا ہے یا عوام کی مخالفت، انہیں محسوس ہوا کہ امریکہ کی مخالفت مول لینا زیادہ مہنگا ہے کہ پھر عوام کے دباؤ کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اگر عوام کی مخالفت مول لے کر امریکہ کو کنسیشن دے دی جائے اور امریکہ سے کنسیشن دے دی جائے لے لی جائے، مثال کے طور پر 1,000 ڈالر اگر مل جاتے ہیں تو کچھ لوڈ شیڈنگ میں کمی ہو جائے گی، ہم 2-4 مہینے کی تنخواہیں چل جائیں گی، اس لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں عوام کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر امریکہ کی خوشنودی حاصل کر لینی چاہیے، انہوں نے حاصل کر لی۔
ناظرین روس کے چیف آف آرمی اسٹاف کے دورہ امریکہ کے حوالے سے رپورٹ وقت کی کمی کے باعث ہم آج کے پروگرام میں شامل نہیں کر رہے ہیں، اس پر ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، اور اب ہم آتے ہیں خواتین اور عالمی بیداری کی عالمی کانفرنس کے موضوع پر۔ گزشتہ دنوں تہران میں خواتین اور عالمی بیداری کے موضوع پر ایک عالمی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں دنیا بھر کی سرکردہ مسلم خواتین نے شرکت کی، اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں رکن پارلیمان محترمہ ڈاکٹر لالا افتخاری صاحبہ، میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ لالا افتخاری صاحبہ، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ خود اس کانفرنس میں شریک رہیں اور اس کانفرنس کو آپ نے بہت قریب سے اس کا جائزہ لیا اور دیکھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کانفرنس کس حد تک اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب رہی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں اور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے اسلامی جمہوریہ ایران میں اپنی مسلمان بہنوں کو مدعو کیا تھا، اور بالخصوص پاکستان، افغانستان اور ترکی اور عراق اور دور و نزدیک کے تمام ملکوں سے 1300 خواتین، دانشور خواتین کو جو ہے وہ دعوت دی تھی. اس کانفرنس میں ہم نے ہم فکری، اتحاد اور ایک دوسرے کے تجربوں کے تبادلے اور امت اسلامی کو درپیش چیلنجوں کا جائزہ لیا، اور ان چیلنجوں سے نجات حاصل کرنے کی راہوں کا بھی جائزہ لیا، اور ان ساری باتوں پر ہم نے کانفرنس میں گفتگو کی. اور اس کانفرنس میں جن خواتین نے شرکت کی، انہوں نے عالم اسلام میں اپنی توانائیوں اور صلاحیتوں کو پہچانا اور یہ سمجھا کہ خواتین متحد ہو کر بڑے سے بڑا کام کر سکتی ہیں، اور ان میں بھرپور صلاحیتیں پائی جاتی ہیں اسلامی اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے. اور امریکہ کی سربراہی میں عالمی سامراج کے اہداف کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے اس کانفرنس میں خواتین کے اتحاد کا ایک بہترین نمونہ عمل پیش کیا، اور ہمارے اسلامی نظام نے اپنے 33 سالہ تجربے سے قوموں کو بھرپور طرح سے متاثر کیا ہے، اور ہمارے اسلامی نظام نے علم اور سائنس کے مختلف میدانوں میں ترقی کر کے بھی ایک مثالی نمونہ پیش کیا ہے، اور ہم اپنی ترقی کو عالم اسلام اور انسانیت کی ترقی سمجھتے ہیں. لہذا اس کانفرنس کا ایک ہدف اسلامی ثقافت پر دشمن.
ڈاکٹر صاحبہ، میں ایک اور سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہے ایک اسلامی بیداری کا ایک سلسلہ شمالی افریقہ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. پہلے تیونس کے اندر انقلاب آیا، پھر مصر کے اندر انقلاب آیا، اور اس سے پہلے اسلامی جمہوریہ ایران کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جو اگر بلا شبہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی بیداری کا آغاز اسلامی جمہوریہ ایران سے ہوا ہے. آپ کے خیال میں اس اسلامی بیداری کی تحریک میں خواتین کا جو کردار ہے وہ کہاں ہے، یعنی خواتین کہاں کھڑی ہیں اس میدان میں؟
احسان، خیلی نکتے خوب رو شما تذکر دارید.
سوال آپ نے پوچھا اور یہ کہ اسلامی بیداری میں خواتین کا کیا کردار ہے، اور اسلامی بیداری کو کامیاب کرنے میں اور اس تحریک کو جاری رکھنے میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہمیں ملتا ہے کہ انبیاء کی تحریک میں بھی خواتین کو خاص مقام حاصل ہے، خواہ ماں کی حیثیت سے ہو، بیٹی کی حیثیت سے ہو، یا اہلیہ کی حیثیت سے. اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی اسی طرح سے ہے. حضرت امام خمینی نے فرمایا ہے کہ خواتین نے شانہ بشانہ مردوں کے یا ان سے آگے قدم بڑھایا ہے. مصر میں ہمیں میدان التحریر اسکوائر، اور بحرین میں اللولو اسکوائر، اور تیونس اور لیبیا میں ہمیں ہر جگہ خواتین دکھائی دی آگے آگے. اور یہ ساری خواتین کچھ دنوں پہلے تہران میں جمع ہوئی اور انہوں نے ایک دوسرے کے تجربے سے استفادہ کیا.
ایک اور جو سوال خواتین کے حوالے سے پیدا ہوتا ہے، اور جو جس کی اہمیت جو ہے وہ اسلامی بیداری کے تناظر میں اور اجاگر ہو جاتی ہے، وہ مغرب کی ثقافتی یلغار ہے، خاص طور پر مسلم سماج اور خواتین کے حوالے سے، جس کو وہ آزادی اور آزادی نسواں اور اسی طرح کے خوبصورت نعروں کے ذریعے سے جو ہے وہ پیش کرتی. آپ کے خیال میں خواتین اور عالمی بیداری کانفرنس جو ہے، اس میں اس حوالے سے کس حد تک جو ہے وہ ڈسکس ہوئی اور اس موضوع کو جو ہے وہ اس پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور کس حد تک یہ کانفرنس جو ہے اس اثر کو زائل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے آئندہ کے لیے؟
جب تک ہم مغرب کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے جو کہ اومانزم کا حامل ہے اور سیکولرزم کا حامل ہے، تو ہم اس وقت تک جو ہے وہ خاتون کو، عورت کو اس کا مقام نہیں عطا کر سکتے جو اس کو اللہ نے عنایت کیا ہے. اور اس طرح سے عورت بھی جو ہے وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی. اور جن اسلامی ملکوں نے مغرب کے آئیڈیل کو اپنایا ہے وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوئے ہیں. اور مغرب کی فیمینسٹ ثقافت کے تابع جو ملک رہے ہیں انہیں ہرگز کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوگی. الاسلام یعلو ولا یولا علیہ کا اصول ہمارے پاس ہے، ہم اگر اس اصول کے تحت آگے چلیں گے اور اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے تحت مسلمان عورت کو اس کا مقام و منزلت عطا کریں گے تو اسی صورت میں ہم کامیاب ہو سکیں گے. خدا نے ہمیں ذمہ داری سونپی ہے، مرد کو ایک ذمہ داری سونپی ہے اور عورت کو ایک اور ذمہ داری سونپی ہو، اور مغرب کے ثقافتی یلغار میں، اور جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ مغرب کی ثقافتی یلغار کا مقابلہ کرنے کی ذمہ داری خواتین کی ہے، تو ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، اسلامی آئیڈیلز کو اپنانا ہوگا جیسے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں اور جیسے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. اور یہ بزرگ ہستیاں مسلمان عورت کے لیے آئیڈیل اور نمونے عمل ہیں، اور ہم یہاں پاکستان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے جو ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول اکرم کی دختر گرامی کی یوم پیدائش کو روز زن کے عنوان سے منظور کیا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایران میں بھی اسی طرح سے کئی برسوں سے ہے. اور اس کانفرنس میں ہم نے خواتین کے سامنے درپیش چیلنجوں کا جائزہ لیا اور اس بات کا جائزہ لیا کہ اسلامی بیداری کے سامنے کون سی چیلنجز ہیں. لوگ اسے بہار عربی کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ اسلامی بیداری ہے. ان تمام مسائل کے پیش نظر ہماری بہنوں نے جو مختلف ملکوں سے آئی تھی، انہوں نے خواہش کی کہ ایران کی خواتین انہیں اپنے تجربوں سے آگاہ کریں، اور ہم نے اس سلسلے میں آمادگی کا اعلان کیا ہے کہ ہم ضرور انہیں اس سلسلے میں مدد کریں گے. اور جیسا کہ ایران میں اولمپیاڈز میں علمی مقابلوں میں 80% خواتین کامیاب ہوئی ہیں.
میں آپ سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھوں گا، اور ناظرین آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا لیکن مختصر وقفے کے بعد.
جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زاویہ نگاہ، اور اہم خواتین اور عالمی بیداری کے عنوان سے، اور خاص طور پر اسلامی بیداری کے حوالے سے رکن پارلیمان محترمہ لالہ افتخاری صاحبہ سے گفتگو کر رہے ہیں. لالہ افتخاری صاحبہ، بات جب خواتین کے کردار کی ہوتی ہے تو بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں، خاص طور پر ایک کامیاب اور موفق کردار کی بھی بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے. یہاں پر جو اتنی بڑی کانفرنس ہوئی، اس کے اندر یقیناً جو ہے وہ خواتین، دنیا بھر کی سرکردہ خواتین جمع ہوئی، جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کیا. اب جو یہ صورتحال بنی ہے اور ایک کانفرنس تشکیل پا گئی ہے کہ جس کے اندر خواتین نے آپس میں ایک دوسرے سے رابطے استوار کر لیے ہیں، آپ کے خیال میں مختلف ملکوں میں خواتین نے جو تجربات کسب کیے ہیں اسلامی بیداری کے حوالے سے یا اپنی کامیابیوں کے حوالے سے، ان کے درمیان انٹریکشن اور تبادل نظر جو ہے اس کی کتنی اہمیت اب جو ہے وہ موجودہ حالات کے تناظر میں آپ محسوس کرتی ہیں؟
جی ہاں، خواتین کے درمیان مشوروں اور ان کے تجربوں کا تبادلہ جو ہے ان کی ترقی اور ان کے خود اعتمادی میں بہت زیادہ مؤثر واقع ہوگا. ہم جب تنہا رہیں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم جب متحد رہیں گے تو ہم بہت سے کام کر سکتے ہیں. اسلام یہ نہیں کہتا کہ عورت مرد سے جنگ کرے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ مرد کے ساتھ مل کر ایک پرامن اور باثمر زندگی کی زمین فراہم کرے، تاکہ اس کے نتیجے میں ایک پرامن معاشرہ وجود میں آئے. میں چونکہ عالمی مجلس برائے اسلامی بیداری میں خواتین فورم میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہوں، میں نے اس سلسلے میں بڑی تاکید کی ہے، اور قرآنی لحاظ سے بھی قرآنی تعلیمات بھی بڑی مؤثر واقع ہو سکتی ہیں. ہم نے جو میزبانی کی ہے ابھی عالم اسلام کی خواتین کی، تو ہم نے اپنے تجربوں کو منتقل کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے، اور قرآن حفظ کرنے کے سلسلے میں پاکستان اور ہندوستان کے مہمانوں کو ہم نے یہ بشارت دی ہے کہ ہم بھرپور تعاون کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ سائبر اسپیس میں بھی جو ہے وہ ہماری سرگرمیاں جاری رہیں انٹرنیٹ کی سطح پر، تاکہ رابطے برقرار رہیں. اور ہماری پارلیمنٹ نے ایک بل منظور کیا ہے کہ علاقائی اور عالم اسلام اور عالمی سطح کی جو نمائشیں ہم منعقد کرتے ہیں، اس میں ہم مکمل طرح سے اپنے حجاب کی پابندی کریں، تاکہ ساری دنیا کو ہم اپنے حجاب کا پیغام دے سکیں. چونکہ یہ حجاب ہماری خواتین کی عفت اور پاک دامنی کا ضامن ہے، جس سے ہم ساری دنیا کو یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ یہ ہماری ایک بنیادی قدر ہے. اور یہ جو کانفرنس ہوئی ہے، اس میں ہم نے یہی پیغام پر تاکید بھی کی ہے. اور آج جو ہمارے ملک میں یونیورسٹی میں خواتین کو آپ دیکھتے ہیں، معاشرے کی سطح پر آپ دیکھتے ہیں، انہوں نے اسی حجاب کے ساتھ یہ کامیابی حاصل کی ہے. اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کام کرنے والی خواتین کے لیے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اپنے کام کے لیے حجاب ہٹا دیں.
ڈاکٹر لالہ افتخاری صاحبہ، ایک اور سوال میں آپ کی خدمت میں رکھوں، وہ یہ کہ بہرحال اب خواتین کا ایک عالمی پلیٹ فارم بن گیا اسلامی بیداری اور خواتین کے حوالے سے، اور موجودہ حالات جس طرف جا رہے ہیں دنیا کے، اگر ہم اس کو مد نظر رکھیں تو کیا روڈ میپ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے خواتین کے کردار کے حوالے سے، کہ خواتین اس پلیٹ فارم کے ذریعے اب کس سمت جانا چاہتی ہیں اور اسلامی سماج کو اور اسلامی ملکوں کو کس طرف مولڈ کرنا چاہتی ہیں؟
خدا کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم بن گیا ہے اور ہماری بہنوں نے ایران کی مکمل سیر بھی کی ہے اور انہوں نے ثقافتی اور سماجی لحاظ سے بھی ایران کو دیکھا ہے اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ سارے پروگرام جاری رہیں گے اور ہم اپنی ان بہنوں کے ساتھ رہبر انقلاب اسلامی کی خدمت میں بھی پہنچے اور آپ نے یہ تاکید فرمائی اس بات پر کہ یہ پروگرامز جو ہیں بالخصوص خواتین کے بارے میں یہ پروگرامز جو ہیں وہ جاری رہیں اور ساری دنیا جو ہے اس کی مدد کرے اور بیداری اسلامی مشاورتی کونسل میں ہم نے 3 خواتین کو رکن بھی بنایا اس طرح ہم عالمی سطح پر تعاون سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے پروگرامز میں کامیاب ہوں گے اور بہت سے خواتین نے کہا بالخصوص لبنانی خواتین نے کہا کہ اگلی کانفرنس جو ہے وہ ہمارے ملک میں منعقد کی جائے اور ہم اس کے منصوبے تیار کر رہے ہیں کہ یہ جو تحریک شروع ہو چکی ہے یہ تحریک ختم نہ ہو بلکہ جاری رہے اور یہاں تک کہ غیر مسلم حلقوں کو بھی اس تحریک میں شامل کیا جائے اور ہم نے مسودہ تیار کیا ہے اسلام میں خواتین کے حقوق کے بارے میں اور بہت سے لوگوں نے ہم سے یہ مسودہ مانگا ہے اور اس جامع دستاویز کو ہم سب کو دینا چاہیں گے اور بیجنگ میں ویمن اجلاس جیسے اجلاسوں کو بھی ہم یہ دستاویز دینا چاہیں گے اور ہم یہاں پر آمادگی کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں خواتین کی صورتحال کی اصلاح کے لیے ان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ہم یہ اسلامی دستاویز انہیں دیں گے آپ جانتے ہیں کہ مغربی دنیا امریکہ اور برطانیہ میں خواتین کے خلاف بے نہایت تشدد پایا جاتا ہے جبکہ اسلام نے یہاں تک کہ کنیز کے حقوق کو بھی مد نظر رکھا اور یہ فرماتا ہے
خب آخری سوال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بہرحال ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ اسلامی بیداری کا جو مہد ہے جو گہوارہ ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران ہے اور یہاں کا اسلامی انقلاب ہے اسلامی انقلاب میں خواتین کا کردار کسی سے پوشیدہ نہیں ہے اب موجودہ جو دور ہے جس میں ایران جو ہے وہ مغرب کی پابندیاں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس کے باوجود ایران ترقی کی منازل طے کر رہا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا بھی میدان ہے اور خاص طور پر جو ہے وہ سماجی علوم کا بھی میدان ہے کہ جس کے اندر ایران جو ہے مختلف میدانوں میں آگے کی جانب بڑھ رہا ہے اس میں آپ خواتین کا کردار کتنا دیکھتی ہیں کہ ایرانی خواتین ان میدانوں میں کتنی کامیاب ہیں اور کس حد تک ایرانی خواتین دیگر مسلم خواتین حتیٰ پوری دنیا کی دوسری خواتین کے لیے ایک نمونہ عمل اور ایک رول ماڈل بن سکتی ہیں
اسلامی انقلاب کی کامیابی سے قبل ہماری خواتین مجبور تھیں کہ وہ حجاب کو کنارے لگا کر جو ہے وہ معاشرے میں آئیں یا یہ کہ وہ مجبور تھیں کہ گھر کی چار دیواری میں قید ہو جائیں لیکن اسلامی انقلاب کے بعد ہم نے خواتین کو میدان عمل میں آنے کا موقع دیا اور خواہ وہ گھر میں بیوی کے کردار میں ہو یا ماں کے کردار میں ہو یا بہن کے کردار میں ہو ان سب کو ہم نے معاشرے میں آ کر اپنے مفید کردار کو اجاگر کرنے اور جلا بخشنے کا جو ہے وہ موقع عطا کیا آپ کالجز میں دیکھ لیں سکولز میں دیکھ لیں یونیورسٹیز میں دیکھ لیں تحقیقاتی مراکز میں دیکھ لیں ان میں ہماری لڑکیوں اور خواتین کا پرسنٹیج زیادہ ہے یہ ایک واقعاً ایک مثالی نمونہ ہے کہ جو دوسروں کو بھی متاثر کرتا ہے۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر لالہ افتخاری صاحبہ آپ کا کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں، اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے۔ اپنے میزبان عظیم سبزواری کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔